الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان فتاوی رضویہ کے سلسلے میں ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کی ہستی تاریخ اسلام کی ان عظیم ہستیوں میں سے ہے جنہوں نے امت مسلمہ پر عظیم احسان فرمایا، مسلمانوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے، علم دین کے فروغ کے لیے اور تبلیغ دین اور ترویج اسلام کے لیے جن کی خدمات ناقابل فراموش۔ اعلی حضرت علی رحمہ کی خدمت دین کا جو بہت نمایاں اور بہت اہم اور بہت عظیم پہلو ہے وہ آپ کی فتویٰ نویسی ہے۔ آپ کے فتاوی کا مجموعہ 30 جلدوں کے اندر فتاوی رضویہ کے نام سے چھپتا ہے۔ اعلی حضرت علی رحمہ کا یہ مبارک مجموعہ فتاوی علم کا ایسا عظیم خزانہ ہے کہ جس سے جتنے علم کے موتی چاہیں حاصل کرتے رہے۔ انہی علم کے موتیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ فتاوی رضویہ شریف سے چند فتاوی لے کر ان کی تلخیص اور کچھ ان کی شرح کے ساتھ بیان کیا جائے، تاکہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کے فتاوی کی روشنی میں ہم اپنے اندر علم و عمل کا جذبہ بھی پیدا کریں، اپنے عقائد کے اندر پختگی بھی حاصل کریں، اللہ عز و جل کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی حاصل کریں اور علوم دینیہ کے اس عظیم ذخیرے سے فیض یاب بھی ہوں۔ چنانچہ آج کے سلسلے کے لیے فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد سے چند فتاوی منتخب کیے ہیں۔ اس میں جو پہلا فتویٰ ہے یہ فتاوی رضویہ شریف کے صفحہ نمبر 105 پر فتویٰ نمبر 2 ہے۔ سوال یہ کیا گیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیاز اگرچہ مال حرام پر ہو پھر بھی حضور قبول فرما لیتے ہیں، جیسے کسی امیر کا لڑکا پیدا ہو تو بھاٹ بیکاری وغیرہ جو گھاس کا پودا یا اور کچھ ڈھوئی کے لے کے جاتے ہیں وہ اسے خوشی سے قبول کر لیتا ہے، اسی طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ خلاصہ کلام سوال کا یہ ہے کہ اگر کوئی مال حرام پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیاز شریف دلاتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اس کا جو جواب ارشاد فرمایا وہ قرآن پاک کی آیات سے مزین، احادیث مبارکہ سے محلا اور کتب فقہ سے اور کتب عقائد سے اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا یہ قول اس کا غلط صریح و باطل قبیح اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افتراء فضیح، یعنی یہ کہنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مال حرام سے بھی نیاز قبول فرما لیتے ہیں یہ غلط صریح باطل قبیح اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک رسوا کن افتراء ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک بہتان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ غلط بات منسوب کرنا کہ آپ مال حرام کی نیاز بھی قبول فرما لیتے ہیں، یہ سرکار پہ جھوٹ باندھنا ہے، اور جو سرکار پہ جھوٹ باندھے اس کی وعید یہ ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زنہار یعنی ہرگز مال حرام قابل قبول نہیں، نہ اسے راہ خدا میں صرف کرنا روا یعنی جائز، نہ اس پر ثواب ہے بلکہ نرا وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے تین آیات مبارکہ یہاں پر نقل فرمائیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں ہماری راہ میں خرچ کرو، پاکیزہ چیزیں ہماری راہ میں خرچ کرو۔ پھر فرماتا ہے ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور خبیث چیز کا قصد نہ کیا کرو کہ اس میں سے ہماری راہ میں اٹھاؤ، یعنی اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، ایسا قصد نہ کرو۔ اور فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا قبول نہیں کرتا مگر پرہیزگاروں سے۔ تو یہ تین آیات مبارکہ اس مفہوم پر اور اس فتوے کی تائید کے اندر نقل فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مال حرام سے نظر و نیاز قبول نہیں فرماتے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے متعدد احادیث مبارکہ نقل فرمائی، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جس انداز میں حدیثیں نقل فرمائی ہیں وہ ایک انتہائی علمی اور ایک تحقیقی انداز ہے، کیونکہ عمومی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ ایک حوالے کے ساتھ ایک حدیث کو بیان کر دیا جاتا ہے اور نیچے اس کا حوالہ دے دیا جاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے ایک حدیث کے لیے متعدد حوالے بیان فرمائے، پھر اس کے اوپر جو مختلف روایتوں میں الفاظ کا فرق ہوتا ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ اس کو بھی بیان فرماتے ہیں، اور اس فرق کے بعد پھر علم الحدیث کے اعتبار سے یا اسماء الرجال کے اعتبار سے یعنی فنون حدیث کے اعتبار سے اگر اس حدیث پر کچھ کلام ہو تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ اس کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ یہاں فرمایا بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ اپنی صحاح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا یقبل اللہ الا طیب فإن اللہ یقبلها بیمینہ، جو ایک کھجور کے برابر پاک کمائی سے تصدق کرے اور اللہ تعالیٰ نہیں قبول فرماتا مگر پاک کو، تو وہ جو ایک کھجور کے برابر پاک کمائی سے تصدق کرے تو حق جل وعلا اسے اپنے یمین قدرت سے قبول فرماتا ہے۔ جو پاک کمائی سے صدقہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا وفی روایت ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، یعنی ایک دوسری روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے، پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ پھر ایک تیسری روایت بیان فرمائی، یہ مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکسب عبد مالا من حرام فیتصدق به فیقبل منه ولا ينفق منه فیبارک له فیه ولا يترك خلف ظهره والا كان زاده الى النار ان الله لا يمح السيئ بالسيء ولكن يمح السيئ بالحسن ان الخبيث لا يمح الخبيث۔ اعلیٰ تو فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف احادیث کے مجموعوں کا خلاصہ ہے، فرمایا کہ کوئی بندہ مال حرام کما کر صدقہ کرے تو یہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر وہ اسے خرچ نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اور اپنی ذاتی استعمال میں خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت نہیں دی جائے گی، اور اگر اپنے پسے پشت چھوڑ کر مرتا ہے تو یہ اس مرنے والے کے لیے جہنم میں جانے کا زادہ راہ ہوگا۔ پھر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو اچھائی سے مٹاتا ہے، بے شک خبیث چیز خبیث شے کو نہیں مٹا سکتی، یعنی مال حرام اگر خرچ کیا جائے گا تو یہ آدمی کے گناہوں کو نہیں مٹائے گا، کہ مال حرام بھی خبیث اور گناہ بھی خبیث، اور خبیث کے ساتھ خبیث کو نہیں مٹایا جاتا۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کے ذریعے اپنے گناہوں کو مٹوائے، ان کی معافی حاصل کرے، تو پھر رزق حلال اور طیب میں سے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اعلی حضرت رحمہ نے مزید اسی مفہوم کی حدیثیں بیان فرمائیں۔ ابن خزیمہ اور ابن حبان، یہ دو حدیث کی کتابیں ہیں، ان کے حوالے سے حدیث مبارک بیان فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه اجر وكان اسره علی۔ فرمایا کہ جو مال حرام جمع کرے پھر اسے صدقہ کرے تو اسے اس مال حرام صدقہ کرنے میں کوئی اجر نہیں ملے گا اور اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا، یعنی خرچ کرنے پر ثواب کوئی نہیں، الٹا عذاب اس کو ضرور ملے گا۔ اور دوسری حدیث مبارک نقل فرمائی، من کسب مالا من حرام فآتق منہ ووصل منہ رحمہ کان ذلک اسرہ علیہ۔ فرمایا کہ جو مال حرام کمائے پھر اس سے اللہ کی راہ میں غلام آزاد کرے یا اپنے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس تمام کام کرنے کے باوجود ان کا وبال اس کے اوپر ہوگا، یعنی مال حرام سے جو خرچ کرے گا، خواہ وہ اللہ کی راہ میں غلام آزاد کرے، وہ اپنے رشتے داروں سے اچھا سلوک کرے، وہ اپنے ماں باپ کو اس مال حرام سے کھلائے پلائے، بیوی بچوں کا گزارا کرے، رشتے داروں کی مدد کرے، وہ کچھ بھی کرے، فرمایا کہ اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا بلکہ ان سب کا وبال اس کے اوپر آئے گا۔ اس کے بعد اعلی حضرت رحمہ نے ایک اور حدیث مبارک نقل فرمائی، فرمایا کہ اخرج ابو داود فی المراسیل، امام ابو داود نے اپنی مراسیل کے اندر اس کو نقل فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اکتسب مالا من مأثم فوصل به رحما او تصدق به او انفقه فی سبیل اللہ جمع ذلك جمیعا فقذف به فی جہنم۔ فرمایا کہ جو گناہ کے ذریعے مال کمائے پھر اس کے ساتھ رشتے داروں سے اچھا سلوک کرے، یعنی اس مال کے ذریعے رشتے داروں کی خدمت کرے یا اس مال کو صدقہ کرے یا اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، فرمایا یہ سارے کا سارا جمع کیا جائے گا، جو راہ خدا میں خرچ کیا، جو رشتے داروں سے اس سلوک میں خرچ کیا، جو صدقہ کیا، یہ سارا مال جمع کیا جائے گا، فقذف به فی جہنم، اور سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اعلی حضرت علی رحمہ نے یہ سارا کچھ بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ قاہر تصریح ہے کہ مال حرام سے نیاز قبول نہیں، اور بے باک لوگ، جیسے سوال کے اندر ذکر ہوا، اور بے باک لوگ حضور پر یہ تہمت رکھیں کہ ناپاک مال بھی سرکار میں قبول ہو جاتا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر فرمایا، اے عزیز، جو چیز خدا کی بارگاہ سے مردود اور اس کی ناراضی سے آلودہ ہے، کیوں کر ممکن کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رضا و قبول سے مشرف ہو؟ بلکہ در حقیقت زید کی یہ جرت کہ سرکار حرام بھی نیاز قبول فرما لیتے ہیں، زید کی یہ جرت سرکار رسالت علیہ افضل الصلاۃ والتحیہ میں گستاخی و اہانت کہ معاذ اللہ انہیں ناپاک چیزوں کا پسند و قبول کرنے والا بتانا ہے، ہیہات ہیہات، واللہ وہ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام عالم سے زیادہ ستھرے ہیں، اور ستھروں کے لائق نہیں مگر ستھری چیزیں، گندی چیزوں تو گندوں کے سزاوار ہیں، ان کے لائق ہیں۔ اس کے بعد اعلی حضرت نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ بیان فرمائی۔ اب سائل نے اپنے سوال میں جس شخص کی طرف قول منسوب کیا تھا اس کے حوالے سے کہا تھا کہ جیسے امیر لوگوں کے ہاں اگر بھکاری لوگ کو چھوٹی موٹی چیز لے کے آ جائیں تو قبول ہو جاتی ہے، تو اسی طرح گویا سرکار کی بارگاہ میں مال حرام کی کسی نے نیاز دلا کر پیش کر دی تو وہ بھی قبول کر لی جائے گی؟ فرمایا کہ اس مثال کی تاجدار یطہرکم تطہیرا سے کیا نسبت، دنیا کے عمرا کی ان سے کیا نسبت؟ ٹھیک مثال یوں ہے کہ جشن سلطانی میں کوئی احمق بے باک نظر شاہی کو پیشاب کا قارورہ لے جائے، پھر دیکھے کہ مقبول ہوتا ہے یا اس مردک کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ گویا مال حرام سے نیاز دلانا، خواہ وہ بارہویں شریف کی نیاز ہے، خواہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کا کوئی اور موقع ہے، اگر مال حرام سے، رشوت کے مال سے، سود کے مال سے، چوری کے مال سے، ڈکیتی کے مال سے، دوسرے پر ظلمن اس کا مال چھیننے کے بعد، غصب کرنے کے بعد اگر اسے کوئی نیاز دلاتا ہے تو وہ گویا ایسے ہے کہ جیسے بادشاہ کا جشن ہو، لوگ تحفے تحائے پیش کریں اور یہ معذلہ پیشاب کی بوتل اٹھا کے اس کے سامنے پیش کر دے کہ تحفے کے لیے میں یہ لے کر آیا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال حرام سے نیاز کرنا ایسا ہے کہ جیسے معذلہ یہ جو مثال بیان کی گئی۔ اس کے بعد اعلی حضرت علی رحمہ نے درمیان میں قبولیت کا معنی بیان فرمایا اور اس کے اوپر انتہائی علمی اور تحقیقی بحث جو ہے وہ بیان فرمائی، رد المحتار فتاوی شامی کے حوالے سے، اس کے بعد تفسیر کبیر کے حوالے سے اس کا معنی و مفہوم بیان کیا، پھر آخر میں فرمایا تو صاف ثابت کہ زید کے نزدیک مال حرام سے تصدق پر بھی استحقاق ثواب ہے، یعنی جس نے یہ بات کہی تھی اس کے نزدیک مال حرام بھی اگر صدقہ کیا جائے تو اس پر ثواب ملتا ہے۔ فرمایا یہ جو زید نے کہا، علماء فرماتے ہیں جو حرام مال سے تصدق کر کے اس پر ثواب کی امید رکھے کافر ہو جائے۔ خلاصہ میں، یعنی خلاصہ الفتاوی فقہ کی کتاب ہے، فرمایا رجل تصدق من الحرام ویرجو الثواب یکفر، کسی شخص نے مال حرام سے صدقہ کیا اور ثواب کی امید رکھی وہ کافر ہو جائے گا۔ اور فتاوی عالمگیری میں ہے، لو تصدق علی فقیر شیئا من المال الحرام ویرجو الثواب یکفر، فتاوی عالمگیری میں اگر فقیر پر مال حرام میں کچھ صدقہ کیا اور ثواب کی امید رکھی تو کافر ہو جائے گا۔ اب اعلی حضرت فرماتے ہیں زید پر فرض ہے کہ ایسے خرافات سے توبہ کرے اور اسے از سر نو، یعنی نئے سرے سے کلمہ اسلام پڑھنا اور اس کے بعد اپنی عورت سے نکاح جدید کرنا چاہیے۔ یہ اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے اس حوالے سے فتویٰ بیان فرمایا۔ پورے فتوے سے جو ہمارے سامنے چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ مال حرام سے صدقہ کرنا بھی حرام، مال حرام سے صدقہ کر کے ثواب کی امید رکھنا بھی حرام اور فقہا کے نزدیک کفر۔ تو اب اگر کوئی شخص جس کی کمائی مال حرام سے، خواہ وہ سود کی کمائی ہے یا وہ رشوت کی کمائی ہے یا وہ لوگوں سے مال چھیننے کی کمائی ہے، وہ چوری ڈکیتی کی کمائی ہے یا کسی بھی اور ذریعے سے وہ مال حرام کماتا ہے، اس مال حرام سے اگر وہ صدقہ کرتا ہے، وہ گیارہویں کرتا ہے، وہ بارہویں کرتا ہے، وہ نیاز کرتا ہے، اس کا یہ سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اب وہ کسی مزار پہ جا کے چادر چڑھائے یا وہ کسی مزار پہ جا کے خرچہ کرے، اگر وہ مال حرام سے ہے تو یہ ہرگز ہرگز نہ اللہ کی بارگاہ میں قبول، نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول، اور نہ یہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ راہ خدا میں خرچ کرنا ہے تو مال حلال سے، طیب سے، پاکیزہ مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ فتاوی رضویہ 21 جلد صفحہ نمبر 114 پر فتوی نمبر 5۔ سوال ہے، اللہ تعالی کو عاشق اور حضور پرنور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معشوق کہنا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہاں اصل سوال اللہ تعالی کو عاشق کہنے کے حوالے سے ہے۔ اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں ناجائز ہے، کہ معنی عشق اللہ عز و جل کے حق میں محال قطعی ہے، یعنی عشق کا جو معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں قطعی طور پہ ناممکن ہے، اور ایسا لفظ بے ورود ثبوت شرعی، یعنی شرعی ثبوت کے بغیر حضرت عزت اللہ تعالیٰ کی شان میں بولنا ممنوع قطعی ہے۔ رد المحتار میں ہے، یعنی فتاوی شامی میں ہے، مجرد ایہام المعنی المحال کاف فی المنع، صرف معنی محال کا وہم بھی ممانعت کے لیے کافی۔ اس کے بعد اعلی حضرت رحمہ نے اسی مسئلے کے اوپر امام علامہ یوسف اردبیلی شافعی علی رحمہ کی کتاب کتاب الانوار لاعمال الابرار سے ایک قول نقل فرمایا کہ لو قال انا اعشق اللہ او یعشقنی فمبتدی والعبارت الصحیحۃ ان یقول احبہ ویحبنی۔ اس پورے فتوے کا، اس کے بعد پھر اعلی حضرت رحمہ نے علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اعلام، اس میں جو ہے اس کا حوالہ دے کر اس کو بیان فرمایا، پھر اپنا قول بیان فرمایا۔ اس فتوے کا جو خلاصہ ہے اس کو تھوڑا سا توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بیسیکلی یہاں پر دو لفظ ہیں، ایک ہے لفظ محبت اور ایک ہے لفظ عشق۔ اللہ تعالی بندوں سے، نیک بندوں سے محبت فرماتا ہے اور نیک بندے اللہ سے محبت فرماتے ہیں، تو اللہ ان کا محب ہے اور بندے خدا کے محبوب ہیں، یہ کہنا درست، یحبہم و یحبونہ قرآن پاک کے اندر موجود۔ اللہ تعالیٰ کو محب کہنا بھی درست اور اللہ تعالیٰ کو محبوب کہنا بھی درست۔ دوسرا لفظ ہے عشق، اللہ تعالیٰ سے بندے عشق کرتے ہیں یہ درست، بندے اللہ سے عشق کرتے ہیں یہ درست، لیکن یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے عشق کرتا ہے یہ درست نہیں، کیونکہ لفظ عشق کا جو معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔ عشق کیا ہوتا ہے؟ محبت میں گھلنا، تڑپنا، مچلنا، بے قرار ہونا، اور یہ جو کیفیت ہوتی ہے گھلنے کی کیفیت، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں۔ تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے، یہ درست۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عاشق، یہ بھی کہنا درست۔ یہ جو اس سے اگلا صورت ہے، یعنی ایک صورت اللہ تعالیٰ کو عشق کرنے والا کہنا کہ اللہ تعالیٰ عاشق، یہ کہنا درست نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معشوق کہنا اس معنی میں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، یہ درست ہے کہ مسلمان جو ہے عاشقان رسول ہے، عاشقان رسول جو ہے وہ ان کے لیے لفظ استعمال کرنا درست، لیکن لفظ عاشق اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا یہ منع۔ تو گویا یہ ان تمام صورتوں کو سامنے رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کو محب کہنا درست، محبوب کہنا درست، معشوق کہنا درست، لیکن عاشق کہنا غلط۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کہنا بھی درست، معشوق کہنا بھی درست، محب کہنا بھی درست، اور عاشق الہی کہنا بھی درست۔ تو یہ اعلی حضرت علی رحمہ نے اس فتح کے اندر بیان فرمایا۔ اس کے بعد اگلا فتویٰ صفحہ نمبر 116 فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 21، فتویٰ نمبر ہے 6۔ سوال ہوا کیا حکم شرع شریف کا اس بارے میں کہ مدینہ شریف کو یثرب کہنا جائز ہے یا نہیں، اور جو شخص یہ لفظ کہے اس کی نسبت کیا حکم ہے، یعنی مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا کیسا۔ جیسے آج کل بھی کئی اشعار کے اندر آج کل کے نعت خوان بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ لفظ استعمال کرنا کیسا۔ اعلی حضرت علیہ رحمہ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا ناجائز و ممنوع و گناہ ہے اور کہنے والا گناہ گار۔ مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا ناجائز، ممنوع، گناہ ہے اور کہنے والا گناہ گار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سمى المدینہ یثرب فلیستغفر اللہ ہی طوبہ ہی طوبہ۔ مسند امام احمد کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مدینہ کو یثرب کہے اسے چاہیے کہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ مدینہ تو توبہ ہے، توبہ ہے یعنی پاکیزہ ہے، پاکیزہ ہے۔ یہ حدیث مبارک میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ علامہ مناوی تحسیر شرع جامع صغیر میں فرماتے ہیں، فتسمیاتہا بذالک حرام لان الاستغفار انما ہوا عن خطیئۃ، کہ مدینہ منورہ کو یثرب کہنا، مدینہ کا نام یثرب رکھنا، یہ حرام، کیونکہ حدیث میں استغفار کرنے کا حکم دیا اور استغفار جو ہے یہ گناہ سے ہی ہوتی۔ اس کے بعد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکا شریف میں فرماتے ہیں، قد حکی عن بعض السلفی تحریم تسمیت المدینہ بیثرب ویؤیدہ ما رواہ احمد۔ فرمایا کہ بعض سلف صالحین سے یہ حکایت کی گئی ہے کہ مدینہ منورہ کو یثرب کہنا حرام، اور ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس بات کی تائید وہ روایت کرتی ہے جو امام احمد نے روایت کی، جو ابھی ہم نے بیان کی۔ اب اس کے اوپر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ مدینہ منورہ کو یثرب کہنا تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ، کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے یثرب کے رہنے والوں۔ تو جب قرآن پاک کے اندر مدینہ کو یثرب کہا گیا تو ہمیں کہنا کیوں ممنوع؟ تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ قرآن عظیم میں کہ لفظ یثرب آیا وہ رب العزت جل وعلا نے منافقین کا قول نقل فرمایا ہے، یعنی قرآن پاک کے اندر یثرب کہنا بھی اللہ تعالیٰ نے نام رکھنے کے طور پر نہیں بلکہ منافقین کے قول کو نقل کیا۔ تو گویا مدینے کو یثرب جو کہنے والے تھے وہ منافق تھے، اور ان منافقوں کا قول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارک ہے، یقولون یثرب وہی المدینہ، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ منافق یثرب کہتے ہیں حالانکہ یہ تو مدینہ ہے، یعنی اس کو مدینہ کہا جائے گا، یثرب ہرگز نہیں کہا جائے گا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسری حدیث مبارک ہے، مسند احمد کے حوالے سے ہے، مسلم شریف میں ہے اور نسائی شریف کے اندر، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان اللہ تعالیٰ سم المدینہ طوبہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینے کا نام طوبہ رکھا، طوبہ کا مطلب پاکیزہ، پاکیزہ۔ اس کے بعد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی مرقات شریف کا حوالہ، پھر امام نووی کا حوالہ بھی اسی کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ اب یہاں پر ایک اور سوال، سوال یہ ہے کہ بہت سارے ایسے اکابر بزرگان دین گزرے ہیں جن کے اشعار میں مدینہ منورہ کے لیے لفظ یثرب موجود ہے۔ اب اکابر آئمہ دین ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین، اور ان کے اشعار کے اندر لفظ یثرب موجود، تو جب انہوں نے یہ کہا تو اس کا مطلب یہ جائز ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے رحمہ فرماتے ہیں کہ بعض اشعار اکابر میں کہ یہ لفظ واقع ہوا، ان کی طرف سے عذر یہی ہے کہ اس وقت اس حدیث و حکم پر اطلاع نہ پائی تھی، یعنی انہیں اس حدیث کا پتہ نہیں تھا اور اس حکم شرعی کا علم نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے لفظ یثرب استعمال کیا۔ جو مطلع ہو کر کہے اس کے لیے کوئی عذر نہیں، جس کو پتہ ہے کہ حدیث میں حکم یہ دیا گیا ہے، اب اس کے باوجود اگر وہ یثرب کا لفظ کہتا ہے تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ما ہذا، اور پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ شرع مطہر یعنی شریعت مطہرہ شیر وغیرہ شیر سب پر حجت ہے، شیر شرع پر حجت نہیں ہو سکتا، یعنی اگر کسی کے شیر کے اندر لفظ یثرب آ گیا تو وہ شیر جو ہے وہ شرع کے اوپر حجت نہیں بن جائے گا، بلکہ شرع ہی اس کے اوپر حجت رہے گی، اور یہ اس شیر کہنے والے کی خطا شمار کی جائے گی۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک لمبا جو ہے وہ اقتباس اشعت اللمعات مشکات کی شرح ہے، اس کے حوالے سے نقل فرمایا کہ شیخ محقق علی رحمہ نے بھی یہی فرمایا کہ یثرب کہنا منع ہے کیونکہ اس کے اندر ہلاکت اور فساد کا معنی پایا جاتا ہے، اور قرآن پاک کے اندر جو کہا گیا وہ منافقین کے حوالے سے ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے شیخ محقق علی رحمہ نے ایک حدیث نقل کی، فرماتے ہیں کہ ودر روایت دیگر آمدہ بایت کہ استغفار کند، بخاری در تاریخ خود حدیث آوردہ کہ یک بار یثرب گوید باید، باید کے 10 بار مدینہ گوید، تا تدارک و تلافی آ کند۔ فرمایا کہ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں یعنی تاریخ بخاری کے اندر ایک حدیث ذکر فرمائی ہے کہ جو کوئی ایک مرتبہ یثرب کہے اسے 10 مرتبہ مدینہ کہنا چاہیے تاکہ وہ یثرب کہنے کی تلافی اور تدارک ہو جائے۔ تو گویا خلاصہ کلام جو ہے اس فتوے کا یہ ہوا کہ مدینہ منورہ کے لیے لفظ یثرب کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لہذا جن اشعار کے اندر اردو ہو، فارسی ہو، یا عربی ہو، یا پنجابی ہو، یا کسی بھی زبان کا شعر ہو، اگر اس میں مدینہ منورہ کے لیے لفظ یثرب آیا ہو تو وہاں پر لفظ یثرب کی بجائے مدینہ، طیبہ یا جو بھی وہاں پر وزن کے مناسب لفظ بنتا ہے وہ استعمال کیا جائے، لفظ یثرب ہرگز ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ اس کے بعد فتاوی رضویہ شریف جلد 21 صفحہ نمبر 121 سے فتویٰ نمبر 9 کا خلاصہ جو ہے وہ عرض کرتے ہیں۔ سوال ہوا کہ زید شراب پیتا ہے اور زید نے عمر کو ورغرا کر شراب پلائی، وہ بھی پینے لگا، تھوڑے عرصے میں زید تائب ہوا اور قطعاً شراب چھوڑ دی مگر عمر پیتا رہا، تو کیا عمر کے مواخذہ میں زید بھی پکڑا جائے گا؟ اگر پکڑا جائے گا تو زید کے بچنے کی کون سی صورت ہے؟ یعنی سوال کا خلاصہ ہی ہوا، ایک شخص شراب پیتا تھا اور اس نے دوسرے آدمی کو بھی شراب پر لگا دیا، دوسرے نے بھی پینا شروع کر دی. اب یہ جو پہلا بندہ ہے جو شراب پیتا تھا جس نے دوسرے کو لگایا, اس نے توبہ کر لی, شراب پینا چھوڑ دیا. دوسرا جس کو اس نے کہا تھا وہ پیتا رہا, تو اب وہ جو دوسرا پی رہا ہے اس کے پینے کا وبال اس پر آئے گا یا نہیں آئے گا, یہ سوال. اعلی حضرت علی رحمہ نے اس کا بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا, فرمایا سچی توبہ اللہ عز و جل نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالہ کو کافی و وافی ہے. سچی توبہ اللہ عز و جل نے وہ نفیس شے بنائی ہے کہ ہر گناہ کے ازالہ کو کافی و وافی ہے. کوئی گناہ ایسا نہیں کہ سچی توبہ کے بعد باقی رہے, یہاں تک کہ شرک و کفر, یعنی شرک و کفر سے بھی توبہ کرے تو توبہ تو ہو ہی جاتی. سچی توبہ کے معنی یہ, اب یہاں پر اللہ نے سچی توبہ کا مطلب بیان فرمایا, فرمایا سچی توبہ کا یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب عز و جل کی نافرمانی تھی, یعنی مقصد یہ ہو. ایک تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آدمی گناہ کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے کہ اس کے ماں باپ ناراض ہو رہے ہیں, یا اس کا دوست ناراض ہو جاتا ہے, یا اس کی بیوی بچے ناراض ہو رہے ہیں, تو اب ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کوئی آدمی گناہ چھوڑ دیتا ہے. یہ توبہ نہیں, توبہ یہ ہے کہ گناہ اس لیے چھوڑے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے, اس لیے گناہ چھوڑے. تو فرمایا کہ سچی توبہ کے معنی یہ ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب عز و جل کی نافرمانی تھی, نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے. جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے. یعنی تین کام, نمبر ایک گناہ فوراً چھوڑ دے, نمبر دو جو ہوا اس پر نادم و شرمندہ ہو, اور نمبر تین آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے کہ آئندہ میں اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا. پھر اس کے ساتھ بعض وہ صورتیں ہیں کہ جن میں اس گناہ کی تلافی کرنے کا حکم ہے کہ جو وہ گناہ کیا اس کی تلافی اور اس کا تدارک کیا جائے گا. وہ کیا ہے؟ فرمایا مثلا نماز روزے کے ترک, یا غصب, سرقہ چوری, رشوت, ربا یعنی سود, ان سے توبہ کی تو صرف آئندہ کے لیے ان جرائم کا چھوڑ دینا ہی کافی نہیں. یعنی ایک آدمی تارک نماز ہے, یا وہ کسی کا مال چھینتا ہے, یا وہ چوری کرتا ہے, یا وہ رشوت لیتا ہے, یا وہ سود کھاتا ہے, تو اب یہ نہیں ہے کہ آئندہ کے لیے چھوڑ دیا تو بس توبہ ہو گئی, نہیں, بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو نماز روزے ناغا کیے ان کی قضا کرے, جتنی نمازیں چھوٹی وہ پڑھے, جتنے روزے چھوٹے وہ رکھے. جو مال جس جس سے چھینا, چرایا, رشوت, سود میں لیا انہیں, اور وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں کو واپس کرے. یعنی کسی سے مال چھینا تو اب توبہ یہ نہیں ہے کہ میں نے توبہ کر لی کہ بھائی میری توبہ, آئندہ میں کسی سے مال نہیں چھینوں گا, نہیں, جس سے پہلے مال وہ چھینا تھا وہ مال اس کو لوٹایا جائے. جس کا مال چرایا تھا, کروڑوں روپے کا مال چوری کیا, وہ مال لوٹایا جائے. رشوت لی تھی, جتنی رشوت لی, جس جس سے لی اس کو واپس لوٹائی جائے. جس سے سود لیا وہ سود کی رقم یا صدقہ کی جائے یا اس کو واپس لوٹائی جائے, اور اگر وہ نہ ملے تو ان کے وارثوں کو لوٹائی جائے یا پھر ان سے معاف کروائے, اور پتہ نہ چلے تو اتنا مال تصدق کرے اور دل میں یہ نیت رکھے کہ وہ لوگ جب ملے اگر تصدق پر راضی نہ ہوئے تو اپنے پاس سے انہیں پھیر دوں گا, یعنی واپس لوٹا دوں گا. تو گویا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایک آدمی اگر نمازیں چھوڑتا تھا اور اب وہ توبہ کر لیتا ہے تو صرف اس کی توبہ یہ کافی نہیں ہے کہ وہ آئندہ پڑھنا شروع کر دے, بلکہ جتنی نمازیں پہلے اس نے چھوڑی ہیں, خواہ وہ 60 سال کی نمازیں ہوں, وہ 60 سال کی نمازیں بھی اس کو ادا کرنی پڑیں گی. کسی کا مال چھینا, چرایا, یا کسی سے رشوت لی, یا کسی سے سود لیا, تو ان کی توبہ یہ نہیں ہے کہ آئندہ میں کسی کا مال نہیں چھینوں گا, آئندہ میں چوری نہیں کروں گا, آئندہ میں رشوت نہیں لوں گا, آئندہ میں سود نہیں کھاؤں گا. یہ بھی ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ جس کا مال چھینا تھا اسے واپس کرے گا, جس کا مال چرایا تھا اسے واپس کرے گا, جس سے رشوت لی تھی اسے واپس کرے گا, جس سے سود لیا تھا یا اسے واپس کرے گا, یا اس رقم کو صدقہ کرے گا, تب اس کی توبہ قبول ہوگی, تب اس کی توبہ پوری ہوگی. ورنہ یہ جو حق العبد کا معاملہ ہے یہ بہرحال اس کی گردن پر باقی رہے گا. اس کے بعد اعلی حضرت رحمہ نے شرع فقہ اکبر کے حوالے سے نقل فرمایا کہ اہل علم نے تصریح فرمائی کہ توبہ کے ارکان تین ہیں، قد نصوا علی ان ارکان توبہ ثلاثۃ، الندامۃ علی الماضی، والاقلاع فی الحال، والعزم علی عدم العود فی الاستقبال۔ توبہ کے ارکان تین ہیں، نمبر ایک گزشتہ جرم پر ندامت یعنی نادم و شرمسار ہونا، نمبر دو موجودہ طرز عمل کو دوست رکھنا یعنی جو اب اور گناہ کا ازالہ ہو بیخ کو نہیں کرنا، یعنی اچھے عمل کو اب دوست رکھے اور گناہ کا ازالہ کرے اس کی بیخ کو نہیں کرے، نمبر تین آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا۔ یہ تین ارکان جو ہیں یہ توبہ کے ہیں، یہ کرے گا پھر گناہوں کی تلافی کرے گا، معاملات کی تلافی کرے گا تو اس کے بعد جو ہے اس کی توبہ مکمل ہوگی۔ تو جو آدمی یوں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ والمرجو من فضلہ و کرمہ ان یرضى خصماؤہ من خزائن احسانہ فانہ جواد کریم رؤوف الرحیم، کہ جہاں پر آدمی حق کی ادائیگی سے عاجز آ جائے اور نہ کر سکے اور بندہ اس کے لیے توبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول فرما لے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ توبہ کے لیے سابقہ گناہ کو اللہ سے ڈرتے ہوئے فوراً چھوڑنا پڑے گا، شرمندہ ہونا پڑے گا، آئندہ جو ہے اس گناہ سے بچنے کا پختہ عزم کرنا پڑے گا، اور جو حقوق اس کے ساتھ متعلق ہے ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتاوی کی روشنی میں ہمارے علم میں بھی اضافہ فرمائے، ہمارے عمل کے اندر بھی اضافہ فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔